أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماؤں اور بہنوں, عزیز طلبہ و طالبات اور پیارے بچوں, سورہ زخرف کے آخری حصے پر اس وقت ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں. سورہ زخرف کا جو مضمون کل چل رہا تھا وہ کفار مشرکین کی بعض حماقتیں تھیں. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ کر شریک الوہیت کر بیٹھے تھے. دوسرا یہ تصور ان کا تھا, یہ حماقت تھا, کہ اگر قرآن مجید نازل کیا جانا تھا تو مکہ اور طائف شہر کے کسی بڑے آدمی پر قرآن کا نزول ہونا چاہیے تھا, اور ایک مفلس اور یتیم آدمی کا اللہ تعالیٰ نے کیسے منتخب کیا. یہ دوسری ان کی حماقت تھی. تیسری ان کی حماقت کا ذکر آیا کہ وہ روایات کے پجاری تھے اور ہر بات کے لیے باپ دادا کی دلیل آسانی سے دے دیتے تھے. قرآن نے بتایا کہ باپ دادا کی بات کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل تمہارے پاس تحریری ہو تو یہ لے آؤ. اور ایک اور نقطہ بھی کل آیا, آیتوں میں بات آئی تھی لیکن عرض کرنے سے رہ گئی یہ بات, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم باپ دادا کی روایت کا حوالہ دیتے ہو تو ابراہیم کو کیوں بھول جاتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں اس بات کے قابل نہیں کہ ان کو کوٹ کیا جائے, لیکن تم لوگ ان کو کوٹ نہیں کرتے. بزرگوں میں سے وہ سب سے بڑے بزرگ, تمہارے جد امجد, لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, بلکہ شرک کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی لگا رکھی تھی اور توحید کا عالم انہوں نے بلند کر رکھا تھا. یہ ان کی تیسری حماقت تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا. اور چوتھی حماقت یہ تھی ان لوگوں کی کہ مال و دولت کو پا کر وہ اینٹے اور اکڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کب سے تمہارا یہ کام ہو گیا کہ روزی روٹی تم دنیا میں لوگوں کے درمیان تقسیم کرو. یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم بعضوں کو دیتے ہیں, بعضوں کو کم دیتے ہیں, اور جن کو زیادہ دیں جن کو کم دیں وہ سب حکمت پر مبنی ہے. اگر دنیا میں سب کو ایک ساتھ دولت دے دی جائے تو کون ہمارے گھر کی صفائی کرے گا, کون ہمارے کار کی ڈرائیونگ کرے گا, کون گلیوں کے نالے اور گلیوں کے سڑکیں سڑک اور نالی کون پاک کرے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عالم پیدا کرتا ہے, مدبر پیدا کرتا ہے, سائنٹسٹ پیدا کرتا ہے, حکیم پیدا کرتا ہے. مالدار لوگ ہوتے ہیں, غریب لوگ بھی ہوتے ہیں, کسان بھی ہوتے ہیں, گڈھے ڈھونے والے کلی بھی ہوتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس کے تحت یہ زندگی چلتی ہے. اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم چاہتے تو کافروں کے گھر کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں, ان کے دروازے, ان کی کھڑکیاں اور ان کے فرنیچر سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے. یہ ہمارے لیے کوئی بعید بات نہیں تھی, لیکن مومنوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو جاتی, لہذا ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہاں تک کل گفتگو ہوئی تھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری ان کی حماقتوں کے نتیجے میں ان کا حال یہ ہے کہ اب ان کو جہنم ہی رسید کیا جائے, اس کے علاوہ اور کوئی ان کے لیے سزا نہیں ہے. ہمارے رسول نے حق ادا کر دیا گفتگو کی, اور ان کی ساری حماقتوں, صفاحتوں اور ان کا جو انکار اور تکبر ہے اس کی اصل علت پر اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کر بتائی کہ اصل کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مخالفت کرتے ہیں. مخالفت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ قرآن ان کے سمجھ میں نہیں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ان کے سمجھ میں نہیں آیا, یہ ہرگز بات نہیں تھی. بات دراصل یہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اصل مسئلہ, اصل علت, بیماری اصل یہاں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یہ ایک اصول ہے, ایک کلیہ ہے, ایک پرنسپل ہے کہ ایک قلب کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, اللہ کی یاد اور شیطان. جس قلب کے اندر اللہ کی یاد ہو, اللہ کی طرف وہ دل متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ دل لبریز ہو, اس دل میں شیطان کو گھس بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. اور جس دل سے اللہ کی یاد خالی ہوئی, شیطان آ کر وہاں بسیرا کرتا ہے. قرآن نے یہ کلیہ بتایا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہو گئے، لو قید لہو شیطان، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ لہو قرین، اور وہ اس کا بہت ہی گہرا دوست ہو جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے اس سے، بہت قریبی دوست ہو جاتا ہے، ایسے چمٹتا ہے جس سے قبر کا کیڑا مردے سے چمٹ جاتا ہے، اس طرح سے شیطان ان قلوب سے چمٹ جاتا ہے جو قلوب یاد الہی سے غافل ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ شیطان ان کو صرف ان کے قلوب کے اندر داخل ہو کر ان کو گمراہ کر کے دنیا ہی میں اس کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جن کے قلوب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، صبح شام ان کے بیچ جاتے ہیں، زندگی کا صفحہ الٹ دیا جاتا ہے، اور اچانک میدان محشر میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کیسا برا ساتھی تھا ہمارا شیطان. یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جنات میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جنات، بہت سے انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے شیاطین جو ننگا ناچتے ہیں اور ٹی وی میں سارے پروگرامز کرتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں، راک ڈانس، پاپ ڈانس اور فلاں سارے پروگرامز کرتے ہیں، یہ سارے شیطانی حرکتیں نہیں تھے اور کیا ہیں. تو شیاطین انسان کی شکل میں بھی اور جنات کی شکل میں بھی انسان سے چمٹ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، شب و روز بیت جاتے ہیں، اور زندگی کا صفحہ الٹتا ہے، اور حیات زندگانی ختم ہوتی ہے. تو میدان محشر میں پہنچنے کے بعد ان کو معلوم ہوگا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس دنیا میں ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں شیطان، یہاں تک کہ وہ خبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا حساب ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم صحرائے ہدایت پر ہیں. جو آدمی بہکا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بہکا ہوا ہوں، جو آدمی بہکا ہوا ہوتا ہے سب سے زیادہ وہی فیل کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں. جو آدمی ہدایت پر ہوتا ہے وہ کم از کم اللہ کے آگے روتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں گمراہ ہو گیا، میں بگڑ گیا، مجھ سے غلطیوں کا صدور ہو گیا. جو ہدایت پر ہوتا ہے اسے فیل ہوتا ہے کہ شاید میرے پیر ابھی بھی شاہراہ ہدایت پر نہیں ہے، لیکن جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو جو ہے زندگی ٹھیک کر رہے ہیں اور ہماری زندگی بالکل صحیح ہے. قرآن نے کہا کہ شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے، جھانسا دیتا ہے، وہ یہ سب انہم مہتدون، سمجھتے ہیں کہ ہم شاہر ہدایت پر گامزن ہیں. حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، معلوم ہو جائے گا کہ جب قیامت کے دن شیطان جن شیاطین نے بہکایا تھا انسانوں میں سے اور جنات میں سے اور جو گمراہ ہوئے تھے، قیامت میں ان کو تب فیل ہوگا کہ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری کمبختی، کہ کیسے ساتھی سے ہم کو پالا پڑا، کاش ہمارے آج اس کے اور ہمارے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کے درمیان جو فرق ہے، جو فاصلہ ہے، اتنی دوری کاش ہماری زندگی میں ہوتی، لیکن وہاں پچھتانے کا کیا ہوگا. سٹ پٹا کر کہیں گے کہ کاش ہمارے اور ان دوستوں کے لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا. دوری ہوتی ہے تو مشرق و مغرب کی دوری ہوتی ہے دنیا میں، تمنا کریں گے لیکن وہاں تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بلن ین فاحکم الوم، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم ایک دوسرے کو لعنت کرو گے، ملامت کرو گے، ایک دوسرے کو تو تکار کرو گے، ایک دوسرے کو گالی دو گے قیامت کے دن، ان ساتھیوں کو جنہوں نے گمراہ کیا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے اس کا پورا ذکر اس سے پچھلی صورت میں ہو چکا ہے. یہ قرآن کہے گا لئی ان پہکم الوما اذا ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، آج تم ایک دوسرے پر لعنت کے ڈونگرے برسا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی تسلی تم کو نہیں ملے گی، آج تمہارا عذاب شیئر کیے نہیں کیا جائے گا. یہاں نو شیئرنگ سسٹم، کوئی ملٹری سسٹم نہیں ہے، بارٹر سسٹم نہیں ہے، یہاں ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا، ہر آدمی کو اس کا حصہ عذاب کا ملے گا، انڈیوائڈڈ شیئر ملے گا، ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا عذاب کو کہ انہوں نے گمراہ کیا اس لیے ان کا عذاب زیادہ کر دیا جائے، یہ خاموخا سے گمراہ ہو گئے لہذا ان کا عذاب کم کر دیا جائے، یہ کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، تسلی کی آیتیں ہیں، اف انت تسمع الصم او تهدي العمیا ومن کان فی ضلال مبین، آپ بہروں کو اور اندھوں کو آپ بات نہیں سنا سکتے. جن لوگوں نے جان بوجھ کر دانستہ اپنے کان کے پردے پھاڑ لیے، جنہوں نے جان بوجھ کر دانستہ اپنی آنکھیں پھوڑ لی ہیں، ایسے اندھوں کو ایسے بہروں کو آپ راستہ نہیں بتا سکتے، آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ اطمینان رکھیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ وَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی یا دنیا میں رہیں تب بھی ہم ان سے انتقام لیں گے. ہم نے ساری حجت پوری کر دی، قرآن کو اتارا، رسول کو بھیجا، پے در پے ان کی آیتوں سے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود یہ شیطان کے پیچھے چلتے رہے، تو ہم ان سے انتقام لیں گے جس کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. آپ کی حیات میں بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ان سے نمٹ لیں گے. فاستمسک بالذی، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ چمٹے رہیے. کس سے چمٹے رہیے؟ اوہیا الیہ، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھامیے، قرآن مجید کو تھامیے، یہی تمہاری زندگی کی اصل ہے، یہی تمہاری زندگی کی بنیاد ہے. انک علی صراط مستقیم، اے اللہ کے رسول آپ صراط مستقیم پر ہیں. اس کے بعد یہ قرآن مجید کی اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن مجید تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بھی، قریش کے لوگوں کے لیے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، یہ تمہارے لیے ایک امتیاز ہے، ایک شرف ہے، ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے شرف کی حیثیت سے نازل کیا ہے، اور کوئی چیز جب شرف کی حیثیت سے، پریویلیج کی حیثیت سے دی جاتی ہے تو اس کا سوال ضرور ہوتا ہے، مختلف تمغے دیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو جو انعامات دیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو القاب دیے جاتے ہیں، وہ ان کا شرف ہوتا ہے، اور ملٹری آفیسرز کو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے اسٹارس ان کو دیے جاتے ہیں، ہر آدمی کا ایک شرف ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے، اور اس کا شرف، اس کا مقام اس کے بلوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اسٹار سے پہچان لیا جاتا ہے، وہ جو تمغے لیتا ہے مختلف ایوارڈ اس سے پہچانے جاتے ہیں، اچھے میں بھی برے کاموں میں بھی، اسپورٹس میں بھی تمغے ملتے ہیں اور فلم کے میدان میں بھی ملتے ہیں، اور آدمی کو پہچان ہوتی ہے کہ فلاں تمغے سے فلاں آدمی پہچانا جاتا ہے، گویا کہ اس کا مقام متعین ہوتا ہے، قرآن نے کہا کہ تمہارا مقام قرآن مجید سے متعین ہے، تمہاری امتیازی شان قرآن ہے، تمہارا امتیازی وصف شان ہے، تمہارا امتیازی وقت قرآن مجید ہے، اور یہی تمہاری شان ہے، اسی سے تم پہچانے جاؤ گے، اور تمہارے لیے یہ شرف ہے، اس شرف کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو ایک شرف سے نوازا تھا قرآن مجید سے، اس شرف کا تم نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو گورنمنٹ کی طرف سے ویر بہادر چکر اور فلاں بھارت رتن یہ سب ملے، اور اس کے بعد بھارت رتن ملنے کے بعد ہندوستان سے بغاوت کریں، پاکستان کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو جائے، یا کوئی اور کام کرے، یا ویر چکر کا بہادری کا تمغہ لے لے، لیکن عین اس وقت جبکہ ٹیررسٹوں سے مقابلہ ہو، میدان جنگ میں بم کے دھماکے ہوں، کوئی ملٹری آفیسر پلٹ کر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، تو نہ صرف تمغہ لیا جائے گا بلکہ اسے الٹی سزا دی جائے گی کہ تمہارا تو شرط یہ تھا، تمہارا تو یہ مقام تھا، تمہاری تو ہم یہ حیثیت ہی متعین کی تھے، لیکن تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کام نہیں کیا۔ یہ دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کو ایک میڈل دیا جائے، ایک تمغہ دیا جائے، اور اس کے دل مقابل میں کام کر بیٹھے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تمہارے لیے بھی، تمہاری قوم کے لیے بھی، تمہاری امت کے لیے بھی یہ قرآن مجید ایک شرف ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس شرف کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھو گے کہ اس شرف کے مطابق تمہاری زندگی تھی، یا اس شرف سے گر کر تم نیچے زندگی بسر کرتے تھے، اس شرف کے شایہ نشان تمہاری زندگی چلتی تھی، یا اس کے بالمقابل تمہاری زندگی تھی، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا تمغہ، کتنی بڑی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرفرازی ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردن میں قرآن مجید ڈال دیا، ہم کو گویا کہ اس کا مستحق سمجھا اور ہماری ذمہ قرآن مجید عطا کر دیا، لیکن ہم ہیں کہ جو تمغہ پہنے ہوئے، جو میڈل رکھے ہوئے، اس کی قدر و قیمت سے ہم واقف نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ امتوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اس شرف کا حق ادا کیا صحابہ اکرام نے، یہ بنیادی شرف ملا تھا، یہ اعزاز ملا تھا قرآن مجید کا، اور قرآن مجید سے جب تک چمٹے رہے دنیا ان کے قدموں میں تھی، لیکن جب ہم قرآن مجید سے بیگانہ ہوئے تو دنیا ہم سے بیگانہ ہو گئی، ہم قرآن مجید سے وابستہ تھے تو دنیا ہمارے پیچھے چلتی تھی، ہم قرآن سے بیگانہ ہوئے تو دنیا ہم سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک وہ زمانہ تھا قرآن ہونے کے نتیجے میں ہم سپہ سالار تھے، ہم سالار قافلے کے سالار تھے، ہم لیڈر تھے، لیکن آج ہم قافلے کے دم چھلا بنے ہوئے ہیں، اور دیگر قومیں امامت کرتی ہیں، ہم قرآن مجید کو پیٹ کے پیچھے چھپا کر دوسری قوموں کی دم پکڑ کر ہم چلے جا رہے ہیں۔ جب تک قرآن مجید کو ہم نے سامنے رکھا، شرف کی حیثیت سے رکھا، امتیاز کی حیثیت سے رکھا، یہ اعزاز کو ہم نے اس کا حق ادا کیا، تو دنیا کی ہم نے امامت کی، قیادت کی، اور قیامت کے دن اس قیادت کا سوال ہوگا، اس امامت کا سوال ہوگا، اس ذمہ داری کا سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے لیڈرشپ کے لیے گائیڈ بک عطا کیا تھا، اس گائیڈ بک سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے دنیا کی امامت نہیں کی، قیادت نہیں کی، دنیا کی رہنمائی نہیں کی، یہ سرفرازی کیوں تم کو، یہ میڈل کیوں دیا جائے، یہ تمغہ کیوں دیا جائے، کیوں دیا گیا تھا، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ پھر آخر میں ایک آیت یہ آئی اسی مضمون کو ختم کرتے ہوئے کہ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، کل جو بات آئی تھی کہ اس پوچھ لیجیے آپ، اللہ کے رسول کو کہا گیا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے کفار کو کہا گیا کہ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان رسولوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ ان کی قوموں میں کبھی رسولوں نے کہا تھا کہ رحمان کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے، پوچھو ان سے کوئی دلیل ہو تو۔ بے دلیل تم نے یہ کام کیا ہے اور تم نے خامخواہ اپنے بزرگوں کا نام لیا، بزرگوں کی دلیل بھی تم نہیں دے سکے، بزرگوں کی دلیل دینی تھی تو حضرت ابراہیم کی دلیل دینی تھی، تو تم نے ایک ایسا کام کیا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، پوچھ لو سابقہ امتوں سے، سابقہ رسول کی امتوں سے کہ کیا کسی رسول کی تعلیم یہ تھی کہ شرک کیا جائے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک مضمون تحریر مطلب ایک مخالہ لکھا ہے غور و فکر کیا ہے ہندوستانی کتابوں پر بھی، ان کا یہ چیلنج، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں جو کتابیں ہیں وید ہے پرانا سے وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں کے اندر بھی کہیں شرک کی تعلیم نہیں ملتی. یہ بات کی کتابیں جو رامائن مہابھارت وغیرہ لوگوں نے لکھی ہیں جن کی آتھنٹیسٹی نہیں ہے، جن کی سند نہیں ہے، ان کتابوں میں شاید کوئی بات مل جائے، ورنہ جو قدیم ترین کتابیں اس ملک کی ہیں ویداز اور قرآنات، اس میں کہیں شرک کی تعلیم نہیں ملتی. قرآن نے کہا پوچھ لو، تمہاری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کہیں اگر دلیل ہے تو لے آؤ. یہ مسئلہ ختم ہوا اور پوری گفتگو یہاں کفار و مشرکین کا جو اعتراض، ان کا جو اعتراض تھا، ان کی جو حماقتیں تھیں، اس پر گفتگو ہوئی اور اللہ کے رسول کو تسلی ہوئی. اب اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قوموں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہیکڑی دکھائی، اللہ کے آگے سینہ اینڈ کر انہوں نے زندگی بسر کی، تکبر کیا، اکڑفوں دکھائی. تو ان کا یہ اکڑفوں، ان کا یہ تکبر، ان کی یہ رونق مہنگی ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ کے آگے یہ سستا سودا نہیں، کیونکہ آدمی اکڑے خدا کے آگے، خدا کے رسول کے آگے استکبار کرے، تمرد کرے، یہ مہنگا سودا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے ثابت کیا. پورا یہ دوسرا سبجیکٹ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، دوسرا موضوع. سورہ جو حوامی میں نے جیسے بتایا کہ بڑی کمپلیکیٹڈ صورتیں ہیں، اس کے اندر مضامین کی بہت زیادہ گویا کہ ڈینسٹی ہے، بہت زیادہ مضامین ہیں، اور ایک رکو کے اندر دو دو تین تین مضامین بھی آتے ہیں، تو اس میں سمجھنے، اس کا ربط پیدا کرنے، اسے بیان کرنے میں واقعی دقت ہوتی ہے. تو دوسرا مضمون اس وقت شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تکبر کیا، رونق کی، خدا کے آگے انہوں نے کوئی سستا سودا نہیں کیا، مہنگا سودا ان کے لیے ثابت ہوا. اس میں پہلی مثال ہے فرعون کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم نے موسیٰ کو بھیجا کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے ایوان کی طرف. فقال انی رسول رب العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ میں تمہاری طرف پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا اذ ہم منہا یضحکون، جب گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کہتے لے کر تضحیک سے، مذاق سے، استہزاء سے، اوہ تم تو ہمارے محل میں پلے ہوئے ہو، تم تو فراری ہو، فراری مجرم ہو، تم یہاں سے بھاگ گئے تھے 10-12 سال تک، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے مصر چھوڑ کر، لیکن اب آئے تو رسول بن کر آئے. مذاق اڑایا، ٹھٹے اڑائے، اور ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بڑا مذاق اڑایا گیا. پے در پہ اللہ تعالیٰ نے معجزے صادر فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، ایک سے ایک پے در پہ دلائل بھیجے گئے، معجزات متواتر اللہ تعالیٰ نے ان سے صادر فرمائے، اور پے در پہ دلائل بھیجنے کے باوجود وہ قوم سنبھلی نہیں. فرعون کی قوم انکار کرتی رہی اور اللہ کے آگے اکڑتی رہی، لیکن ان معجزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور رسول کا جو کلام ہوتا ہے وہ بڑا بھاری کلام ہوتا ہے، وہ اہم کلام ہوتا ہے، مؤثر کلام ہوتا ہے کسی بھی رسول کا، لیکن وہ مؤثر کلام بھی ان کے بند دلوں کے خبل کو توڑ نہیں سکا. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ گئے اور بھرے دربار میں ان کی جو تقریریں ہوئی ہیں، جس کا ذکر سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں آیا ہے، بڑی پرزور، بڑی زبردست تقریر ہے، لیکن اتنی پیاری باتیں بھی ان کے بند دریچوں کو کھول نہیں سکی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ان سب کے باوجود، پے در پہ دلائل دینے کے باوجود، معجزات متواتر صادر ہونے کے باوجود، جب اس قوم نے انکار ہی کی روش کو اپنایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. یہ عذاب کون سے عذاب تھے؟ وہ غرق ہونے والا عذاب نہیں تھا، وہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جس کا ذکر سورہ غالباً آراف میں یہ بات آئی تھی، ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوئیں کا عذاب بھیجا، بارش اور طوفان کا عذاب بھیجا، اس طرح کے مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جس کا ذکر سورہ آراف میں آیا ہے. تو مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ وہ قوم رجوع کریں. آج بھی اللہ تعالیٰ جب قوموں کے درمیان کوئی مصیبتیں، پریشانیاں نازل کرتا ہے تو اس لیے کہ قوم رجوع کرے خدا کی طرف. لیکن ہم ہیں کہ ان سارے مسائل کو جو اس وقت ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، عالم کے اندر دیکھتے ہیں، ان سے ہم کوئی سبق نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے. یہ ہمارے لیے رجوع ہونے کے لیے، خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، یہ گویا کہ ہمارے لیے تنبیہات ہیں. جب جب یہ اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجتا تھا تو یہ دوڑے دوڑے آتے بھاگے بھاگے آتے حضرت موسیٰ کے پاس کہتے وقالو یا ایھا الساحر اے جادوگر. اس میں کوئی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز نہیں تھا, تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ تمہارا یہ جو سارا کارنامہ یہ تو جادو پر مشتمل ہے. اے جادوگر ادعو لنا ربک بما عہد عندک, تجھ سے تمہارے رب نے, نوٹ کیجئے کیا تمسخر ہے, کیا کبر ہے, کیا مستی ہے, کہ تم سے تمہارے رب نے عہد کیا ہے کہ تمہاری بات مانے گا, لہذا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے. اس وقت بھی وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا رب, کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے. اننا لمہتدون, ہم یقیناً ہدایت پا جائیں گے اگر یہ عذاب ٹل جائے, لیکن عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنی پرانی روش پر آ جاتے تھے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون, جب ہم ان کو عذاب ٹال دیتے, مصیبت ٹال دیتے, پھر وہی پرانی روش پر وہ لوٹ کر آتے تھے. ونادا فرعون فی قومہ, فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور بھرے مجمع میں پروگرام میں اس نے کہا, اپنی گویا کے ڈھینگا مشتی کی اب ڈینگے مارنے لگا, اپنی برتری کا گویا کے اظہار کیا. اس نے کہا قالا یا قومی علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ یہ سیولائزیشنل ڈیولپمنٹ کس نے کیا, یہ نہروں کو جاری کس نے کیا مصر کے اندر, مصر سے کی جو ندی دریائے نیل جو بہتی ہے اس کو کون, کس نے جو اس کے ٹریبیوٹریز نکالے, اس کی شاخیں نکالے, اور دریائے نیل کے دونوں جانب بہت سرسبز و شاداب علاقے مصر میں سوڈان میں آج بھی پائے جاتے ہیں. کہاں یہ سیولائزیشن ڈیولپمنٹ ہماری طرف سے ہے, یہ تہذیبی ترقی ہم نے کی ہے. قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ موسیٰ کسی نئے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں, بتاؤ کہ یہ مصر کی ترقی, مصر کی خوشحالی, مصر کی سرسبزی اور شادابی کس کے بلبوتے پر ہے, میں نے کیا ہے یہ ساری چیزیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذاق کیا گیا, اللہ کے رسول پر جو اعتراض کیا گیا کہ اگر قرآن مجید نازل ہونا تھا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, اگر قرآن نازل ہونا تھا تو کسی بڑی ہستی پر نازل ہونا تھا. یہ وہی بات ہے جو یہ جاہل کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جاہلیت ہر زمانے میں ایک ہے, قدیموں کے جدید ہو جاہلوں کا دماغ ایک جیسے کام کرتا ہے, اور جاہلوں کی مستی اور ان کی ڈھینگا مشتی ایک جیسی ہوتی ہے کسی بھی زمانے میں ہو, دور جدید ہو کہ دور قدیم ہو. اس نے بھی یہی کہا کہ مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا اگر وہی نازل ہونی تھی, موسیٰ کا اللہ نے کیوں انتخاب کیا, میرے بل بوتے پر مصر جو ہے سرسبز و شاداب ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں تمہارے نیچے یہ میری وجہ سے ہے. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں, یہ جو چمک دمک, یہ رونق, یہ رعنائیاں, یہ پورے مصر کے اندر ترقی, یہ خوشحالی کس کے بلبوتے پر ہے, کس کے کارنامے ہیں. قوم بھی مسحور ہو گئی, بے وقوف قوم جو ہوتی ہے وہ بڑوں کی بات کو تولنے کی ہمت نہیں ہوتی, ناپ تول کر دیکھنا چاہیے خواہ کسی کی بات کیوں نہ ہو, کسی کی بات کیوں نہ ہو اسے گھس کر دیکھ لیا جائے, پرکھ کر دیکھ لیا جائے, ناپ اور تول کر دیکھ لیا جائے. لیکن جو فاسق ہوتے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں, جن کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں, جن کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے, چاہتے ہیں کہ دو وقت کی روزی ملے, ان کی گردن سلامت رہے, ایسے کم وقتوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس چمک دمک سے مسحور ہو جاتے ہیں. وہ رونق اور رعنائی جو ہوتی ہے اسے سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے. آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ مغربی تہذیب کے آگے, مغربی تہذیب کی جو ترقیاں ہیں, اس کی جو چمک دمک ہے, اس کی جو رونق ہے, اس کے آگے مشہور ہیں وہ, اور ان کو الہ مانتے ہیں, ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اور ان کی تہذیب کو پرکھ کر دیکھنے, ان کی تہذیب پر تنقید کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی. ہندو تہذیب یہاں اس وقت سر اٹھا رہی ہے, اور ہندوتوا کی قوتیں سر اٹھا کر چل رہی ہیں, اور علل اعلان اسلام پر حملے کرتے ہیں, علل اعلان اسلام کی نظریاتی تنقید کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کے مسائل کے بارے میں کوئی کوشچن ریز کریں. ان کے ہاں ہزاروں خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے, ان کے ہاں عدم مساوات پایا جاتا ہے, ان کے ہاں توہم پرستی پائی جاتی ہے, ان کے ہاں ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ان کے ہاں اخلاق و کردار کا کوئی ضابطہ نہیں ہے, لیکن کہیں پرشن ہم اس کو اچھال نہیں پاتے. یہ ہماری کمزوری ہے, یہ بے بسی ہے. الٹا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی تہذیبی برتری کا ثبوت دیتے ہیں, ڈنکے کے چوٹ پر کتابیں لکھتے ہیں, اور مسلم تہذیب کو بربریت کی تہذیب اور ان ڈیولپ قوم کا گویا کہ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے. اور 100 سے زیادہ, میں نے جیسے کہا کہ پوسٹ سپٹمبر 11 میں ایک سال کے اندر اسلام کے سلسلے میں 100 سے زیادہ شائع ہوئی ہیں, 100 سے زیادہ کتابیں, اس میں حق میں بھی اور اس میں بہت سی کتابیں اس کے اگینسٹ میں بھی جاتی ہیں. یہ حال ہوتا ہے فاسقوں کا, بد کرداروں کا, کہ وہ چمک دمک سے مشہور ہو جاتے ہیں, اور رونق اور رانائی سے وہ گویا کہ ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں, اور وہ مشہور ہو کر آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ یہ کس کے کارستانی ہے, یہ کس کے کارنامے ہیں, میں نے کیا. پھر پوچھتا ہے, جاہلوں کا جاہلی معیار ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا, پرکھنے کا, غبی لوگوں کا معیار غبی ہی ہوتا ہے, کند ذہن کے لوگوں کا معیار کند ہی ہوتا ہے، وہ اعلیٰ معیار نہیں ہوتا کسی چیز کو پرکھنے کا. اس نے پوچھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل آدمی بہتر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے کہا کہ یہ ذلیل آدمی ہے، یہ تو غلام قوم کا آدمی ہے، یہ کیسے جو ہے ہمارا ہمسری کر سکتا ہے، ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم تو سورج کے دیوتا ہیں، اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ہم تو برہمین ہیں، پنڈت ہیں، پروہت ہیں، ہماری نسلیں تو بہت اعلیٰ و عرفا ہیں، یہ مہین، یہ ذلیل، یہ رذیل آدمی، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ آمنا خیر، کیا میں بہتر ہوں یا یہ رذیل آدمی بہتر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھرے دربار میں اس نے رذیل کہا، اس نے کہا کہ یہ ذلیل آدمی ہے، یہ غلام قوم کا آدمی ہے، کیسے اسے جرات کے غلام قوم سے ہو کر اٹھ کر ہم سے خطاب کرے، ہمارے منہ لگے، یہ منہ اور مسور کی دال، کتنی بڑی ہمت موسیٰ کو. بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور کہا ولا یکاد یبین، اور یہ تو موسیٰ وہ ہیں جو فصیح اللسان نہیں، بلیغ البیان نہیں، گفتگو تیز اور روان نہیں کر سکتے، رک رک کر آہستہ گفتگو کرتے ہیں، اس شخص کو بولنے کی بھی صلاحیت ہے لیکن اس کی ہمت جرات دیکھو کہ بھرے دربار میں آ کر توحید کی دعوت پیش کرتا ہے. یہ گویا کہ اس کے کبر کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے کہ کیا تمرد تھا، کیا استکبار تھا، کیا گھمنڈ تھا فرعون کا کہ اس طرح کے جملے اس نے کہے. پھر ایک اور معیار اس نے پیش کیا، یا تو میں بہتر، میری طرف سے مصر کی ندیاں بہتی ہیں. پھر ایک اور معیار اس نے پیش کیا، ٹھیک ہے اگر موسیٰ رسول ہی ہوتے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا پلولا الخی علیہ اسبرۃ من ذہب اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کہا کہ اگر واقعی ہے موسیٰ جو ہے اللہ کے رسول ہوتے تو سونے کے کنگن پہن کر آنا چاہیے تھا، فرشتوں کے جنوں میں ان کا جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے تھا دربار میں، لیکن نہ ہاتھ میں کنگن ہے نہ کچھ ہے، ہاتھ میں ایک لاٹھا لے کر ایک عصا لے کر پہنچ گئے اور آگے پیچھے کوئی نہیں ان کا سپورٹر، ان کا کوئی ساتھی نہیں. یہ تصور وہ تھا جو اس زمانے میں بادشاہ اور آج کے زمانے میں منسٹرز کا حال ہے. منسٹر جو ہوتے ہیں جو چوری کے پیسے ہوتے ہیں، لوٹے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، کرپشن کے پیسے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے شان اور افتخار کرتے ہیں، زیور پہنتے ہیں، ہاتھ میں جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنتے ہیں اور سونے کے رسٹ واچ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اینٹنے سے، ان کے چلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ بہت بڑی ہستی ہیں. پھر وہ جب چلیں مجلس میں تو آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے چمچے حوالی موالی سب ہوتے ہیں جو جے جے کا نعرہ لگا کر آگے چلتے ہیں. تو کمبخت فرعون نے یہ سمجھا، نہ ہنجار اور نہ بیکار نے اور بے وقار انسان نے یہ سمجھا کہ موسیٰ اگر خدا کے نبی ہیں، فرشتے خدا کے نبی ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی بادشاہ کی طرح کنگن پہن کر آتے اور ان کے جلو میں فرشتے ہوتے اور فرشتوں کے جلوس کے بیچ میں سے وہ چل کر میرے دربار میں آتے تو میں تسلیم کرتا کہ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں. اس طرح کی حماقت کی باتیں اس نے کی. فاستخف قومہ، قرآن نے کہا کہ اس طرح کی باتیں بنا کر اس نے اپنی قوم کو احمق بنایا، اس نے اپنی قوم کو الو بنایا. فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو الو بنایا، اس نے اپنی قوم کو احمق بنایا، بے وقوف بنایا. فتاؤہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم بھی اتنی ناہنجار تھی کہ اس نے اپنے بادشاہ کی قیادت کی جو اطاعت کر لی اور بادشاہ کے چکمے میں آ گئے، اس کے پھندے میں پھنس گئے. بادشاہ نے جو باتیں کہیں، کہا کہ آمنا و صدقنا، ہاں حضور ماں بدولت جو کچھ کہتے وہی صحیح ہے کہ موسیٰ ایک رذیل آدمی، ایک ذلیل آدمی، یہ غلام قوم کے آدمی، نہ فصیح البیان ہے، نہ بلیغ اللسان ہے، نہ گفتگو کا انداز ہے اور نہ ہی ان کے اطراف فرشتے ہیں، نہ ہی سونے کے کنگن ہیں. آپ جو کہتے وہی معیار ہے انسانوں کو پرکھنے کا. یہی ہے مغربی تہذیب کا بھی کہ وہ ہم کو معیارات دیتے ہیں کہ تم جو ہے امریکہ کے ساتھ ہو کے نہیں ہو اس کے یہ معیار ہوں گے، تم ٹیررسٹ نہیں ہو ثابت کرنے کے لیے تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، 20 کام ہیں جو تم کو کرنے پڑیں گے ثابت کرنے کے لیے کہ تم ڈیموکریٹک ہو، پرو ویسٹرن ہو، نان ٹیررسٹ ہو اور وار اگینسٹ ٹیررزم میں تم ہمارا ساتھ دینے والے ہو. وہ تو فہرست دیں گے اور دنیا کی جو بے وقوف قوم ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ فہرست صحیح ہے، ہاں یہ طویل فہرست ہے، اگر اس پر اتر جائیں تب ہم مانیں گے کہ مسلمان اچھے ہیں، ٹیررسٹ نہیں. یہی طریقہ ان کا تھا کہ اس نے فہرست بتائی، کہا کہ رسول ہونے کے یہ معیار ہی میرے نزدیک، مجھے رسول ہونا چاہیے تھا، ندی اور سرسبزی سادہ بھی میری طرف سے ہے، یا کنگن پہن کر آنا تھا، فرشتوں کے جلوس میں آنا چاہیے تھا، سب نہیں ہے تو موسیٰ خدا کے رسول نہیں ہو سکتے. اور اس نے قوم کو بیوقوف بنایا اور وہ الو قوم وہ اپنے قائد کی اطاعت کر بیٹھے. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیوں؟ وہ فاسق لوگ تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے. جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمت نہیں ہوتی اپنے بڑوں کی بات کو پرکھنے کی، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کسی صحرا میں پڑا ہوا تنکا نہیں ہے کہ ہر ہوا اسے لے کر اڑے اور جہاں چاہے لے جا کر گرا دے، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن وزندار ہوتا ہے، وہ تنکے کے مانند ہلکا نہیں ہوتا، وہ ذرے کی مانند پھونکوں سے اڑایا نہیں جا سکتا، وہ پرکھتا ہے، گھس کر دیکھتا ہے کس کی بات کیوں نہ ہو، وہ ثابت ہونے کے بعد بات کو تسلیم کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بھی یہ ملکہ چلا گیا، ہمارے اندر سے بھی قابلیت چلی گئی، ہم بھی اس وقت چنکا بنے ہوئے ہیں، ہم بھی ذرہ بنے ہوئے ہیں کہ ہر ہوا کا جھونکا ہم کو اڑا لیتا ہے، ہر پھونکوں سے ہم اڑا دیے جاتے ہیں. ہمارے اندر وزن نہیں، ہمارے اندر گہرائی نہیں، ہمارے اندر گیرائی نہیں، بات کو سمجھنے پرکھنے کی جو صلاحیت ہونی چاہیے تھی، جو انٹیلیجنس ہونا چاہیے تھا، جو کامن سینس، جو وزڈم ہونا چاہیے تھا، ہم بھی لیکنگ کرتے ہیں، ہم بھی اس سے کمزور ہیں. قرآن نے بتایا مومن ایسے نہیں ہوتے. فاسق جو قوم ہوتی ہے وہ الو بنائی جائیں تو الو بن جاتے ہیں، بیوقوف بنائے جائیں تو بیوقوف ہو جاتے ہیں، احمق بنائے، گدھا بنائے تو گدھے بن جاتے ہیں، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. اس قوم نے یہ سارا کردار ادا کیا. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جب غضبناک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو انہوں نے بھڑکا دیا اور گھمنڈ کیا، اترایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑا. فاغرقناهم اجمعين اور پوری قوم سمیت اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے نمونہ بنا دیا تاکہ آئندہ آنے والی قوم دنیا میں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے کہ قوم ایک فرد، فرعون جو ہے ایک فرد کا نام نہیں، فرعون ایک کیریکٹر کا نام ہے، فرعون صرف ایک واحد فرد نہیں ہے، فرعون ایک کیریکٹر کا نام ہے. کردار ہوگا ان کا یہ انجام ہوگا. ہم نے مثال کے لیے، ہم نے عبرت کے لیے اسے چھوڑ دیا، اس داستان کو دنیا میں رہتی دنیا تک لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہے. یہ دوسرا چیپٹر ختم ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بتایا، وہ اس لیے بتایا کہ یہ تمرد، یہ استکبار، یہ توحید کی دعوت کے خلاف اینڈنا، اکڑنا اور اسلام پر حملے کرنا، یہ شرارتیں ان کی، یہ ایذا رسانیہ رسول کو، یہ کبھی بھی کسی قوم کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا گیا، وہ قوم ڈبو دی گئی. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری مثال پیش کی. تیسرا موضوع شروع ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ بھی اسی سے تعلق ہے کہ کس طرح سے قوموں نے استکبار کیا، کس طرح اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا. کہا گیا کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذ قومک منہ یصدون وقالوا الہتنا خیر ام ہوا ما ضربوه لک الا جدلا بل هم قوم مقسمون. قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مریم کی، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کرتے تو لوگ ایک مرتبہ مذاق اڑانے لگے. ایسا ہوا کہ ایک بار مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس دعوت کے نتیجے میں کہیں ذکر آ گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. عیسیٰ ابن مریم کا جب ذکر آیا تو فتنہ پردازی کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، وہ بات کا پتنگڑا بناتے ہیں، بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرنا ان کی صلاحیت ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَسِيمٌ، جو جھگڑالو طبیعت کے ہوتے ہیں، جن کے مزاج کے اندر شرارت ہوتی ہے، جن کی فطرت کے اندر خباثت ہوتی ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، لے کر اڑتے ہیں اور اسے اشغلا بنا کر چھوڑتے ہیں قوموں کے درمیان تاکہ بھڑکائیں لوگوں کو. اللہ کے رسول نے جب حضرت مسیح کا ذکر کیا تو ایک گروپ میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آج ہم محمد کو پھنسائیں گے، آج ان کو ہم پھنسائیں گے. ان میں سے ایک گروپ کا ایک لیڈر تھا، ایک خبیث آدمی تھا اس مجلس میں، جس کا نام جو ہے مختلف تفسیروں میں یہی آیا ہے، عبداللہ ابن الزیبرا. زیبرا جو ہے ہمارا زیبرا ہی کی طرح ہے آپ پڑھیں گے تو، لیکن وہ زیبرا ہے عین کے ساتھ. تو عبداللہ ابن زیبرا ایک آدمی، اس نے کہا کہ آج میں محمد کو پھانستا ہوں، آج میں محمد کو گویا کہ آج ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کو لے کر ان پر الٹی دلیل چسپاں کریں گے. وہ گیا اور اس نے کہا کہ تم تو ابن مریم کی جو ہے بہت تعریف کرتے ہو اور ابن مریم کو عیسائی پوجا کرتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بہتر تو ہمارے خدا ہیں. وقالوا الہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے خدا بہتر ہیں اور کیا مسیح بہتر ہیں؟ کیوں ہمارے خدا جن کو ہم اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو تو ابن مریم مریم علیہ السلام نے جنا تھا، فرشتے ان کی ماں کون ہے یہ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی وہ بیٹیاں ہیں اور وہ مقرب بارگاہ ہیں، ہمارے خدا بہتر ہیں، ہماری دیویاں بہتر ہیں، اور مسیح کو تو مریم نے جنا تھا لہذا وہ ان سے کمتر ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم جو ہے ہمیشہ ہمارے خلاف بکتے رہتے ہو، تم ہماری دیویوں کے خلاف فرشتوں کے خلاف تم ہمیشہ جو ہے آیتیں سناتے رہتے ہو، بتاؤ کہ پھر کیوں مریم ابن مریم کی تعریف ہوتی ہے، کیوں مسیح علیہ السلام کی تعریف ہوتی ہے؟ اور جب اس نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے اس مجلس میں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلیل پیش کروں گا، تو خوب ہنگامہ ہوا، لوگوں نے ہنسی مذاق اڑایا، نعرے لگائے جے جے، اور کہے کہ لو پھنسے آج محمد، لو آج محمد اٹک کے دیکھیں گے کہ کیا جواب آتا ہے۔ حالانکہ کوئی بات نہیں، پھسپھسی بات ہے، ابن مریم مسیح ابن مریم کی تعریف قرآن کرتا ہے، کبھی بھی الوہیت کا تصور پیش نہیں کیا۔ اگر نصارہ کرتے ہیں تو نصارہ سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا، محمد سے کیوں پوچھا جائے؟ لیکن ان کمبختوں نے قوموں کو ہمیشہ ایسے ہی دیوانہ بنایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور لوگ کہتے مان جاتے ہیں، بھائی ہمارے بڑے حضرت نے کہہ دیا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، فقیر صاحب نے کہہ دیا، لہذا یہ بات صحیح ہے، سوچتے نہیں۔ تو اس ایک کمبخت نے، ایک خبیث آدمی نے اٹھ کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف قرآن میں کیوں ہے؟ ضرور ہے، کبھی الوہیت کا درجہ قرآن مجید نے دیا، عیسائیوں نے دیا تو یہ سوال جا کر عیسائیوں سے کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول سے یہ سوال کر بیٹھے۔ قرآن نے کہا ما ضربہ، یہ جو چھوڑا انہوں نے میزائل، یہ جو داغا ہے انہوں نے میزائل، یہ سوال کہا لگا الا جدلا، صرف جھگڑا اٹھانے کے لیے، اس میں کوئی سوال سے جواب حاصل کرنا اور سمجھنا نہیں ہے۔ جیسے آج بی جے پی کے لوگ ہیں کہ فیکٹس اینڈ سوڈو فیکٹس، مختلف چیزیں مسلمانوں کے بارے میں پھیلاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں، ہم پانچ ہمارے پچیس، بھرے مجمع میں ایک نالائق نے کہا، ایک ناہنجار نے کہا کہ مسلمان تو وہ قوم ہیں، ہم پانچ ہمارے پچیس، پھر دوسری ریلی میں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی پہلی ریلی میں، ہم پانچ ہمارے پچیس نہیں، ہم پانچ ہمارے 625 کہا اس نے، پھر بتایا کہ مسلمان چار بیوی رکھتا ہے، پانچ بچے جنتا ہے، اور تین جنریشن میں 625 ہو جاتے ہیں، لہذا یہ قوم جو ہے بڑی خطرناک قوم ہے، مسلمان قوم اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ آپ ایک کتابچہ ہے فیکٹس اینڈ سوڈو فیکٹس، اگر اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح ما ذرا بہ لکا الا جدلا، یہ جو چھوڑتے ہی میزائل، یہ جو یہ غلط فہمیاں جو پھیلاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ قوم کو بھڑکانے کے لیے پھیلاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہی جو ہمارے دیوی گائے کو کاٹ کر کھا جاتے ہیں، بڑی بڑی گائے کو ایسے ہی نگل جاتے ہیں یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو چار چار بیویاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے میں ٹیررزم پھیلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فلاں ہی اعتراضات کی ایک طویل فہرست دیتے ہیں۔ یہ سوال جواب کے لیے نہیں، یہ سوال فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، یہ سوال قرآن کہتا ہے لکا الا جدلا، صرف مناقشہ کرنے، مناظرہ کرنے، لڑنے اور جھگڑنے کے لیے اس طرح کے سوالات داغتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا عبد انعمنا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جس کے سوا کچھ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو انعام یافتہ بندے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ کیسے انعام کیا؟ بن باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، روح القدس سے ان کی تائید کی، بچپن میں انہوں نے گہوارے میں گفتگو کی، معجزے ان سے صادر ہوئے، اندھوں کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک کر اسے اڑاتے تھے تو پرندہ اڑ جاتا تھا۔ وہ الا عبد انعمنا، وہ بندہ تھا ہمارا، انعام یافتہ بندہ ہم نے، وہ بندہ تھا، وہ میری اولاد نہیں، میرا بیٹا نہیں، اور وہ میرا چہیتا نہیں، عبد، وہ ہمارا بندہ تھا، وہ ہمارا غلام تھا، انعمنا، ہم نے اس پر انعامات کیے، انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے اسوہ بنایا تھا۔ ہر رسول اپنی قوم کے لیے اسوہ ہے، پیارے نبی ہمارے لیے اسوہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے درمیان تو بنی اسرائیل قوم کے لیے وہ اسوہ تھے۔ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، قرآن نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ملائکہ کو جو تم دیوی اور دیوتا کہتے ہو ان کو ہم فرشتوں کو ہی دنیا میں خلافت کے لیے بھیج دیتے، لیکن ہمارا یہ اصول نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان خلافت کرے، اس لیے ہم نے انسانوں کو بھیجا، ورنہ ہم فرشتوں کو بنا کر بھیج دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری حیثیت، پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ بندے تھے، آپ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اسوہ تھے بنی اسرائیل کے لیے، آپ کی تیسری حیثیت بڑی اہم بات ہے یہ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، وہ آخرت کی واضح نشانی تھے، لعلم للساعة، آخرت کے لیے، آخرت کی گھڑی کے لیے وہ واضح نشانی تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے وقت وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، وہ بات تو صحیح ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے، وہ کفار و مشرکین کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی گئی تو ان کے لیے تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آئیں گے اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، اسے مراد یہ ہے کہ قیامت میں جس طرح سے تم کو قبر کے پیٹوں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، تم کو تعجب لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو مریم کے پیٹ سے پیدا کر دیا، بغیر باپ کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی پروسیس کے، اللہ تعالیٰ نے جب مریم کے پیٹ سے مسیح کو پیدا کیا تو قبر کی پیٹ سے تم کو اٹھا کر کھڑا کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام آخرت کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت کی یاد دلانے والے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، مردوں کو زندہ کر کے روح پھونک کر ان کو کھڑا کر دیا، یا مٹی کے پرندوں میں روح پھونک کر اسے اڑا دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزات ایسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، تعاون سے، نصرت سے، اللہ کی حمایت سے، اللہ کے اذن سے جب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو خود اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی اس لیے بھی ہیں کہ انجیل میں انہوں نے قیامت اور آخرت کے سلسلے میں بڑے بہترین مباحث پیش کیے ہیں، آج کی انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، پڑھ کر آدمی کا دل لرز جاتا ہے، خوف سے ترس جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حیثیتیں ہیں، وہ ہمارے بندے تھے، وہ قوم کے لیے اسوا تھے، وہ آخرت کی یاد دہانی کرانے والے تھے، اور ان کی جو دعوت تھی وہ آئے تھے ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمت لے کر آئے، قوم کے درمیان جب حکمت نہ ہو تو کتاب کا کوئی فائدہ نہیں، تورات وہ رکھتے تھے لیکن اس تورات سے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو حکمت لے کر آئے، اور ان کے جو مواعظ ہیں حکمت بھرے مواعظ ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں بہت وزڈم اس کے اندر موجود ہے، بڑی پر حکمت، پر اسرار اور بڑی پیاری باتیں، اور تمثیلی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی اور قوم کے درمیان وہ حکمت لے کر آئے۔ جب کسی قوم کے پاس حکمت نہیں ہے تو اختلافات شروع ہوتے ہیں، اختلافات کے سلسلے میں نے سورہ شورا میں بھی بات بتائی تھی کہ اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا ایک اور وجہ بات آئی کہ اختلافات اس امت کے درمیان برپا ہوتے ہیں جن کے ہاں حکمت نہیں ہوتی، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہوتے ہیں، جن کی عقلیں ماند پڑ گئی ہوتی ہیں، جن کے اندر حکمت کا خزانہ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اختلافات کرتے ہیں، جن کو حکمت ملے تو وہ اختلافات نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کے درمیان ہزار اختلافات تھیں، ایک خدا نہیں، ایک کعبہ نہیں، ایک کتاب نہیں، ہزار طبقے ہیں، ان کے ہاں حکمت پائی گئی، انہوں نے قوم کو جوڑ لیا، اور ہم ہی کہ ایک کعبہ، ایک خدا، ایک کتاب رکھتے ہوئے حکمت سے آ رہی ہے تو ہم پھٹ گئے، بکھر گئے۔ تو قرآن نے کہا کہ بکھرنے اور بچھڑنے اور اختلاف ہونے کی ایک وجہ حکمت سے آری ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمت لے کر آئے اور دعوت دی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا بھی تمہارا بھی ایک ہی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، یہودیوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور وہ بٹ گئے، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے عذاب علیم کی تباہی ہے، بربادی ہے، اس دن جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی گھڑی کھڑی ہو جائے گی، اس دن ان کو زبردست عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے زبردست اختلاف کیا، جو اختلافات بنی اسرائیل نے کیے اس کی بہت تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں آپ اٹھا کر پڑھیں، زبردست مباحث ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کے علماء سے کہا کہ اے قوم کے علماء، تمہارا کیا حال ہے، تم ریاکار ہو، تم لوگوں کے سامنے دینداری کا ڈھونگ رچاتے ہو لیکن تمہارے قلب کالے پڑے ہوئے ہیں، تم ولیمے میں جاتے ہو تو آگے کی نشستوں میں تم براتے ہو، تمہاری یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب تم بازاروں سے چلو تو لوگ تمہیں سلام کرتے رہیں، سلام کرتے رہیں، تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اپنے دوپٹے کے پہلو نیچے لٹکاتے پھرتے ہو، تم اپنے ازار اور اپنے جبہ لمبا کرتے ہو، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی، تم لوگ ہو جو ظاہری تقویٰ کا اظہار کرتے ہو، تم برتنوں کو صاف کر کے کھاتے ہو لیکن صاف تو برتنوں کو کیا، اپنے دلوں کو تم نے صاف نہیں کیا۔ ایسی زبردست تقریر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے بارے میں، ان ظالموں کو للکارا، ان ظالموں کو بتایا یہود کے علماء کو کہ تم نے اس قوم کو کہاں لے جا کر ڈبو دیا، میں حکمت لے کر آیا ہوں، ایک خدا کی دعوت اور تعلیم لے کر آیا ہوں لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ان کے علماء سے زبردست خطاب کیا اور وہ پورے خطاب کو تفسیر کی کتاب میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہ تمہارے اندر روایتی دینداری ہے، تمہارے اندر ظاہر پرستی ہے، تمہارے قلب پاک صاف نہیں، تم تشتریاں تو صاف کر لیتے ہو، تم پلیٹ تو صاف کرتے ہو لیکن اپنے قلوب کو صاف نہیں کرتے، اپنی امت کو تم صاف نہیں کر پاتے، تمہارے اندر یہ سارا ڈھونگ پایا جاتا ہے. بہت تفصیل تو انہوں نے قوم کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قوم ہے جو ظالم ہے, ظلم کیا انہوں نے, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں سلیب پہ چڑھایا, ہماری دانش میں نہیں, اپنی دانش میں خوش ہوتے تھے کہ ہم ہی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سلیب پر چڑھایا. تو اللہ تعالیٰ نے سب ذکر کیا اور بتایا کہ ان کو قیامت کے دن اس کا عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. یہ تیسرا ڈائمنشن تھا, تیسرا پہلو تھا آج عیسیٰ علیہ السلام کی. جب مثال دی جاتی تو کفار مذاق اڑانے لگتے تھے, لیکن اصل میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پوزیشن معبود کی نہیں ہے اور اللہ کے بیٹے کی نہیں ہے. قرآن میں ان کی حیثیت دوسری ہے, عیسائیوں کے پاس دوسری ہے, جا کر ان سے پوچھ لیں. یہ تیسرا پہلو ختم ہوا. چوتھا پہلو یہ ہے کہ آخرت کا ایک منظر پیش کیا گیا. کیا اب بھی تم نہیں سمجھو گے؟ کیا اب بھی تم نہیں سمجھو گے؟ قوموں کا ذکر آیا, سائنسی دلائل آ گئے, قوم فرعون کا ذکر آیا, قوم یہود کا ذکر آ گیا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پٹکا, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا, کیسے اللہ تعالیٰ نے دبوچا ان کو. تو اس کے باوجود بھی تم نہیں سمجھنا چاہتے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا چاہتے ہو کہ اچانک آ دھمکنے والا عذاب موجود ہو, قیامت کی گھڑی اچانک آ دھمکے تمہاری آنگن میں اتر جائے قیامت؟ تب تک تم سدھرنا نہیں چاہتے ہو, اس وقت کا تمہیں انتظار ہے, اس گھڑی کا انتظار ہے. اور اچانک آ دھمکنے والا عذاب یا قیامت کی گھڑی آ جائے گی, تب تم کو معلوم ہوگا کہ بڑی دوستیاں تمہاری آج ہیں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں, اسلام کی مخالفت میں تم مل گئے ہو. اسلام کی مخالفت میں آج امریکہ اور اسرائیل, یہود اور نصارہ کے درمیان ان کی زبردست دشمنی ہے, ہزاروں برس کی دشمنی ہے یہود اور نصارہ کے درمیان. اٹھا کر پڑھ لیجئے سورہ مائدہ کے اندر ساری تفصیلات اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ ان دونوں کے درمیان عداوت قیامت تک ہم نے ڈال دی ہے. لیکن ان کو دنیا میں کہیں سہارا نہیں ملے گا یہودوں کو, سوائے اس کے کہ کوئی قوم رحم کر کے ان کو آسرا دے دے, سہارا دے دے. قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا؟ یہ آیت آل عمران میں آئی ہے اور سورہ مائدہ میں ہے کہ یہود اور نصارہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دشمنی ڈال دی, لیکن یہ وہ قوم ہے جو آپس میں مل گئی ہے اسلام کے خلاف. تو قرآن کہتا ہے الاقل نا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کا وہ دن ہوگا جو دنیا میں جو تمہاری گاڑی چھنتی تھی, تم ایک دوسرے سے جو چمٹے ہوئے تھے, بغل گیر تھے, تم اپنے آپ کو اس قہم کے آدمی سمجھتے تھے اور اس قہم کی مخالفت میں تم آپس میں جمے ہوئے تھے, تم سچے پکے گہرے دوست تھے, تم کھڑے کھڑے دوست تھے, لیکن قیامت میں تم کھلے کھلے دشمن ہو جاؤ گے. تمہاری گہری دوستی وہاں گہری دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن مجید کہتا ہے عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے سوائے متقیوں کے. متقی آپس میں دشمن نہیں ہوں گے. مومنوں کی دوستی قیامت میں بھی ہوگی. ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں, انشاءاللہ قیامت کے دن میں ہم مل کر بیٹھیں گے. ہماری دوستی, ہماری محبت قرآن کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے ہے, تو یہاں ہماری جو دوستی ہے قیامت کے دن میں ویسی ہوگی. جہاں دین کے لیے ہم مل جل کر کام کرتے تھے, یقیناً اللہ تعالیٰ ان سارے گروپ کو پھر قیامت کے دن ملاقات کا موقع دے گا. وہاں ہماری لڑائی نہیں ہوگی, وہاں ہماری دشمنی نہیں ہوگی, ایک دوسرے پر لعنت نہیں کریں گے. لیکن یہ وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے پرچم بلند کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے جے جے کا نعرہ لگاتے تھے, ایک دوسرے کا دم پکڑ کر چلتے تھے اور اپنے آپ کو شان اور افتخار محسوس کرتے تھے کہ ہم فلاں کیمپ کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں, ہم پرو ویسٹرن ہیں, پرو نیٹو ہیں, پرو فلاں ہیں. یہ سارے پرو اس دن معلوم ہوگا کہ اینٹی ہو جائیں گے. تم آپس میں دشمن ہو جاؤ گے اور تمہاری دشمنی زبردست ہو جائے گی. قرآن مجید کہتا ہے کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر تو تکار کریں گے. تھوڑا اسے روک کر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک منظر پیش کیا, کیونکہ الا المتقین کہا, متقیوں کو یہ خوف اور ڈر نہیں ہوگا. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. قیامت کا وہ دن ہوگا اے میرے متقی بندو, تمہیں کوئی خوف نہیں, تمہیں کوئی ڈر نہیں, تمہیں کوئی رنج نہیں ہوگا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے, جو مسلمان تھے, ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں. ازواجم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے ساتھ بیوی جائے گی, بیوی کے ساتھ مرد جائے گا. دونوں سے کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی چلے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. آج تمہارے رگ و پے سے, تمہارے چہرے سے شادمانی خوشی ٹپک رہی ہے, جھلک رہی ہے, رگ و ریشے سے تمہارے اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے. قرآن نے کہا انتم تو برون, آج تمہارے اندر خوشی کی مسرت نہر جو دوڑی ہوئی وہ محسوس ہو رہی ہے. اس طرح سے بندے مومنین کے چہرے سے, خد و خال سے, ان کے چال چلن سے خوشی محسوس ہوگی. کیوں یہ ذکر کیا؟ اس لیے کہ کفار و کمبخت جو جہنم میں جائیں گے, ان کی نحوست اور ان کی بلائیں ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی. یہاں مومن کے بارے میں کہا گیا وہ خوش ہوں گے, شاداں ہوں گے, فرحاں ہوں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, سونے کی تشتریاں اور اس کے اوپر سے جام رکھے جائیں گے، پیالے رکھے جائیں گے شراب پینے کے لیے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ان کے لیے ان کا من جو چاہے گا وہ ساری چیزیں کھانے کو ملیں گی، اور باسیرہ نواز بھی ہوں گے، دیکھنے بھی بعض چیزیں اچھی ہوں گی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں اچھی ہوتی ہیں لیکن کھانے میں اچھی نہیں ہوتی. مثلا ایلیگری میں ایک فروٹ ملتا ہے پیشن فروٹ، جسے لوگ پیشن فروٹ بھی کہتے ہیں، دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، ذرا توڑ کر کھا کر بتائیے آپ کھائے کر دیں گے، کھانے میں اچھا نہیں ہے. باسرہ نواز ہے لیکن لذت نواز نہیں ہے، وہ کھانے کام دہن کی لذت کے لیے بیکار ہے لیکن باسرہ نواز ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے. لیکن بعض پھل کویٹ لے لیجیے، پھنس لے لیجیے، دیکھنے میں اچھا نہیں لیکن کھانے میں مزہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بھی اچھے ہوں گے اور کھانے میں بھی اچھے ہوں گے، اس طرح کے پھل سے ان کو نوازا جائے گا. وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے نیک عمل کیے اس کی وراثت میں تم کو یہ جنت دی جا رہی ہے. لہم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور وہاں تمہارے لیے کھانے کے لیے بے شمار پھل دیے جائیں گے اور تم خوش و خرم رہو گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جیسے تم جنت میں ہمیشہ پرماننٹ رہو گے اس طرح جہنم میں کافروں کو، دم چلا لوگوں کو، سرداروں کو، قائدین کو، متبعین کو جہنم کے اندر ٹھونس دیا جائے گا. تو وہاں وہ عذاب کی شدت سے، عذاب کے دوام سے، عذاب کی شدت سے جھلس رہے ہوں گے، بے قرار ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے مبلسون، وہ گویا کہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور عذاب سے وہ مایوس پڑے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے کلونس چھائی ہوئی ہوگی، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، گھگیا کر اس کے داروغا سے کہیں گے، جہنم کا جو جیلر ہوگا اس سے کہیں گے، بنا دو یا مالکو لیقضی علینا ربکا، اے جیلرز، اے وہ فرشتوں جو تم جہنم کی نگرانی کرتے ہو، جہنم کے مینج کرنے والے فرشتوں، تم اپنے خدا سے دعا کرو، بھگیائیں گے، روئیں گے، جزا فضا کریں گے کہ دعا کرو ہمارے لیے کم از کم موت آ جائے. یہ آخری سہارا مایوس لوگوں کا، جو دنیا میں مایوس ہوتے ہیں وہ ان کی آخری تمنا ہوتی ہے موت مل جائے. لیکن جیسے ایک شاعر نے کہا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہاں تو مر کے آدمی سوچتا ہے، مر جائے تو اس کے بعد چین نہیں ملے تو کہاں جائیں گے. اس طرح یہ قیامت میں تمنا کریں گے اور اس مالک سے کہیں گے، اس جہنم کے داروغا سے، کہ ہمارا حساب چکا دیا جائے، ہمیں موت آ جائے، ہماری یہ تمنا ہے، آخری چیز. کیونکہ حد برداشت سے باہر عذاب، عذاب سہا نہیں جا رہا ہے، اس لیے وہ پکار کر کہیں گے. لیکن ان کا جواب بڑا کرخت ہوگا، فرشتوں کا جواب بڑا سخت ہوگا، خنوتیت کا پیغام لائے گا، مایوسی کا مزید پیغام لے آئے گا، اور بربادی کا پیغام لے آئے گا. وہ جواب وہ کہیں گے قالا انکم ماکثون، یہی تم کو رہنا ہے، اسی میں تمہیں سڑے رہنا ہے، اسی میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنا ہے، تمہارے لیے آج کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارے لیے موت کوئی اب آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم وہ لوگ تھے جو حق سے کراہت کرتے تھے، آج موت کا مزہ نہیں ملے گا، آج تم کو جہنم میں مزہ چکھنا پڑے گا، تم نے حق سے کراہیت کی ہے. لیکن جن بندوں نے حق سے محبت کی وہ آج جنت میں ہے، تم نے حق سے کراہیت کی تو آج تم کو جہنم کے اندر جھونک دیا گیا ہے. اس پر گویا کہ جہنم کا ایک منظر ختم ہوا. آخر کا منظر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون، یہ پانچواں مضمون ہے. وہ یہ ہے کہ ام ابرمو امرن فانا مبرمون، کیا تم نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ اب دعوت کو نہیں قبول کریں گے؟ یہ ہے اس ہندوستان کی قوم سے پوچھا جائے گا. لیکن پے در پہ دعوت دیں، مسلسل دعوت دیں، انتھک دعوت پیش کریں، آخری دم تک کریں، اس کے بعد یہ سوال کیا جائے گا. ام ابرمو امرن، کیا تم نے فیصلہ کر لیا کہ اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ آج بھی ہندوستان کی قوم نے فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اسلام کو سمجھیں گے نہیں، اسلام کو نہیں پڑھیں گے، اسلام کو قبول نہیں کریں گے، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اللہ کا فضل ہے کہ بڑی تعداد میں آج بھی اللہ کے فضل سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ہریانہ کے اندر یہ ہوا، تمل ناڈو کے مختلف علاقوں میں اسلام کی لہر دوڑ رہی ہے، ہندوستان کے مختلف گوشوں سے اللہ کا فضل کہ روز روز کئی سو لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن قرآن پوچھتا ہے کفار سے، مشرکین سے، کہ کیا تم نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام قبول نہیں کرو گے؟ اگر تم نے فیصلہ کر لیا تو بتاؤ، ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں. تم نے اگر فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی ایک فائنل ڈیسیجن لے لیں گے تمہاری قوم کو ختم کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، یہ دھمکی ہے کہ قوم کو مہلت اس وقت تک ملتی ہے جب تک کہ دعوت نہ پہنچے. دعوت پہنچ جانے کے بعد قوم مذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے، ادھر کودیں کہ ادھر کودیں، تب بھی اللہ مہلت دیتا ہے. لیکن اگر کسی قوم نے فیصلہ کر لیا کہ اس رسول کی بات کو نہیں ماننی ہے، اسلام کو قبول نہیں کرنا ہے، کسی نے فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیشن لیتا ہے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی فیصلہ لیں گے، اور فیصلہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے. قرآن پوچھتا ہے ہم یا سبونا انا لا نسما سر رہ نجوا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم آپس میں بیٹھ کر جو سرگوشیاں کرتے ہو، تم آپس میں بیٹھ کر جو فیصلے لیتے ہو، خفیہ حرکتوں کی جو سازشیں کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تم گوا کے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کرو، دلی کے کسی بڑے ہال میں بیٹھ کر کرو، تمہاری یہ ساری سازشیں، تم وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر کوئی پلاننگ کرو یا اوسلو کے اگریمنٹ کے وقت وہاں کسی جگہ بیٹھ کر تم کرو، جہاں بھی تم پلاننگ کرتے ہو، تمہاری سرگوشیاں، تمہاری خفیہ تدبیریں، تمہاری جو چال بازیاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، تمہاری ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں، ونجوا ہم تمہارے نجوا کو، تمہارے آپس کی گفتگو کو، تمہاری سرگوشیوں کو کون لکھ رہے ہیں؟ بلا و رسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہاری ساری حرکتوں کو، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں ہمارے فرشتے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جس مضمون سے اس سورت کی شروعات ہوئی تھی، کل وہ بات آئی تھی نا کہ عورتیں جو ہے زیور میں پلتی ہیں، عورتیں زبان دراز نہیں ہوتی، تو فرشتوں کے سلسلے میں آیا تھا نا کہ فرشتوں کو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا اور لڑکوں کو تم نے اپنے لیے منتخب کر لیا، اسی سے اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے تو اللہ کے رسول کہتے فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اگر اللہ کی اولاد ہوتی بالفرض، یہ تو محال ہے، ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا تھا، مجھے کیا پرخاش اللہ کے بیٹوں سے، میں اللہ کی جب عبادت کرتا ہوں تو اللہ کے اگر بیٹے ہوتے بیٹیاں ہوتے تو میں ان کی بھی عبادت کرتا، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں اگر ہوتے تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ پروردگار جو آسمان و زمین کا ہے، عرش کا مالک ہے، ان سارے افسانوں سے جو یہ لوگ گھڑتے ہیں، ان سارے شرکیہ کلمات سے جو لوگ یہ بنا رہے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر قرآن کہتے ہیں فذرہم، چھوڑو ان کو، بہت ہو گیا ان کے پیچھے پڑنا، چھوڑو ان سے، اعراض کرو، ختم کرو ان کا قصہ، ان کو کھیلنے دو اور ان کو ہنسی مذاق میں لتڑے رہنے دو، ان کو مہلت دے دو، یخوذ ویلعب حتی یلاقوا یومہ الذی یوعدون، اس دن کے آنے کے بعد جس دن ان کی ملاقات ہو جائے گی آخرت میں، تو اس دن تک چھوڑو، اگر یہ نہیں ماننا چاہتے تو آپ اپنی جان ہلکان نہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھلا نہ ڈالیں، چھوڑ دیجئے ان سے، سر پہ نظر کیجئے، اپو درگزر کیجئے، روح گردانی کر لیجئے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، چھوڑو، مذاق کرنے دو، کھیلنے دو اور اپنی زندگی میں مستیاں کرنے رہنے دو، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو وہ دیکھ لیں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ ایک ہی پروردگار ہے، جو آسمان میں بھی وہ پروردگار ہے، زمین میں بھی وہی پروردگار ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا وہ خدا ہے، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی بابرکات ذات ہے وہ جو آسمان اور زمین کا خالق بھی ہے اور ان تمام چیزوں کا جو ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ توحید صورت ہے، شروعات بھی توحید سے ہوتی ہے، اختتام بھی توحید ہی پر ہوتی ہے، یہ صورتوں کا یہ انداز ہے۔ اس کے بعد وعندہ علم الساعہ، اور آخرت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، شفاعت کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کے شفاعت کو قبول کرے اس کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ کو، جس کی شفاعت رد کرے اس کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ کو، الا من شهد بالحق وهم يعلمون، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی شفاعت قبول کرے گا، بعض لوگوں کی رد کر دے گا، وہ اس کو اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا گیا پوچھو ان لوگوں سے آخر میں پھر اتمام حجت کرنے کے لیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، پوچھو ان سے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، پھر ان کی مت کہاں ماری جاتی ہے، پھر ان کی عقل کیسے اوندھی ہو جاتی ہے کہ کہتے تو ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، پھر شرک کرتے ہیں، پھر دیگر لوگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، درختوں کے آگے، چوہوں کے آگے، گائے کے آگے، گنیش کے آگے، فلاں کے آگے، فلاں کے آگے سر جھکاتے ہیں، پوچھو ان سے خدا نے بنایا کہتے ہیں لیکن ان کی مت ماری جاتی ہے، ان کی عقلیں اوندھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے شرک کرنے لگتی ہیں۔ وکیل ہی یا ربی ان ہاؤلا قوم اللہ یؤمنون، قیامت کے دن یہ شرکا پار کہیں گے کہ ہم نے ان کی عبادت کی، لیکن وہ کہہ دیں گے کہ پروردگار ہم نے ان کو عبادت کرنے کے لیے حکم نہیں دیا تھا، یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ مختلف اسنام اور مختلف بزرگوں کو جو خدا بنا کر لوگ پوچھتے تھے، قیامت کے دن وہ بری ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ان کا الزام ان کے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا، کہیں گے کہ ہم نے حکم نہیں دیا تھا، ہم نے ان کو عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے فاصفح عنہم وقل سلام، ان سے جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ درگزر کیجئے، آپ پہلو تہی کیجئے، وقل سلام کہیے ان سے سلام، سلام کا مطلب ہے ودائی سلام، ہم تم سے الگ ہوتے ہیں، ہم تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتے، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، بات بتانی تھی، ذمہ داری ختم، ہم نے بات بتا دی، فیصلہ لینا تمہارا کام، وقل سلام، ہم سلام کرتے ہیں، ہم دور ہٹتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، کون جیتا، کون ہارا، کس نے زندگی میں کامیابی حاصل کی، کون برباد و نامراد ہوا، معلوم ہو جائے گا ان قریب. ہمارا کام پھیلانا تھا، پہنچانا تھا، ہم نے یہ حق ادا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم فیصلہ کرو، تم ڈیسیشن لے لو. اس پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. سورہ زخرف ختم ہوئی اور ہمارے کوٹے کے حساب سے اور چار سورتیں باقی رہ گئی، اور جو ہماری پانچ راتیں ہیں، اگر وہ راتیں ان راتوں میں اگر گفتگو کرتے تو شاید ہمارا کوٹا ختم ہوتا. لیکن اس سے زیادہ خوش آئین پہلو یہ ہے کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ کل صبح کی فلائٹ سے، اور کل دوپہر مسجد یاسین میں ان کا پروگرام ہوگا، کل رات یہاں پروگرام ہوگا. میں نے مولانا کا تعارف کل بھی کرایا ہے، اور آپ بھی اپنے دوستوں سے کرائیے، اور جن لوگوں کو قرآن سے دلچسپی ہے یقیناً وہ لطف اٹھائیں گے، ان کو مزہ آئے گا. ایسے علمی نقطے، نقطہ سنجھ ہیں، نقطہ داں ہیں، نقطہ رس ہیں مولانا، اور ایسے ایسے علمی نکات بیان کریں گے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. وہ واعظ شیری بیان اور قصے اور کہانی بولنے والے اور کرامات کی داستان سنانے والے وہ ویسے نہیں ہیں، وہ ٹھیک علمی بات کریں گے، قرآنی موضوعات پر گفتگو کریں گے. اور جن لوگوں کو قرآن سے دلچسپی، الحمدللہ الہدا میں جتنے لوگ آتے ہیں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے بڑی گہری وابستگی ہے، اور قصہ گوئی کے لیے آپ نہیں آتے، داستان سرائی کی محفل نہیں ہے، یہ قرآن سے آپ کا تعلق بڑا گہرا ہے، قابل مبارکباد ہیں آپ. تو آپ کو یقیناً لطف آئے گا، مزہ آئے گا. آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی کل لے آئیے. کل سے انشاءاللہ مولانا کا پروگرام ہوگا اور آخر تک ان کا پروگرام چلے گا. یہ بعد میں ڈیسیشن ہم لیں گے کہ تیسویں رات کو جس طرح ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اس طرح کا پروگرام ہو گیا نہ ہو. اگر وقت مل جائے مولانا سے بھی ہم گفتگو کر لیں گے، مولانا کی تقریر کے بعد تھوڑا سا وقت ملے تو تیسویں رات جس طرح سے ہم ایک سال کے لیے کوئی پروگرام دیتے ہیں، گزشتہ سال میں ہم نے پروگرام دیا تھا، مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں اسے اس عملی جامہ پہنایا، لائف مینجمنٹ، ہم اپنی زندگی کو کیسے مرتب کریں، ڈھنگ سے سلیقے سے ہم زندگی کیسے گزاریں، اس طرح کا کوئی ایک نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ تیسویں رات کو. ہو سکا تو، ابھی کوئی باقاعدہ نہیں ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، وقت مل جائے تو تیسویں رات کو وہ گفتگو ہوگی. اور یہ جو ہمارا پروگرام چلا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک فیڈ بیک فارم بھی دیا جائے گا، آپ کے تاثرات لینے کے لیے کہ ہمارا جو پروگرام چلا ہے اس میں خوبیاں کیا تھیں، خامیاں کیا تھیں، تاکہ ہم اور بہتر طور پر پرزینٹ کر سکیں، اور بہتر طور پر ہماری اصلاح ہو سکے. اور اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، خیرخواہی کا تقاضا ہے. تو انشاءاللہ دو تین دن کے بعد میں آپ کو فیڈ بیک فارم دیتا ہوں، آپ اس فیڈ بیک فارم کو فل اپ کیجئے اور بتائیے، آپ کے سجیشن بھی لکھیے، خامیوں کی بھی نشاندہی کیجئے، اور آپ کے من کو کیسے لگا پروگرام اس کے بارے میں آپ اپنا امپریشن اس میں لکھ کر دیجئے. انشاءاللہ دو تین دن کے بعد وہ فارم دیا جائے گا. انہیں کچھ چیزوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کوئی اعلان کرنا ہے اور کوئی بات؟ بس یہی ہے نا. یاسین مسجد میں انشاءاللہ ظہر کے بعد، ظہر کی نماز وہاں 1:15 بجے ہے، اور خواتین کے لیے مسجد کے اوپر کے حصے میں خواتین کے لیے انتظام ہے، تو اپنی خواتین کو بھی وہاں بھیجیے. اور مولانا کا انشاءاللہ ہم دوپہر میں ایک موضوع ہوگا، رات میں ایک موضوع ہوگا، جو لوگ دونوں نشست اٹینڈ کرنا چاہیں دونوں کر سکتے ہیں. ظہر میں ایک الگ موضوع ہوگا، رات میں ایک الگ موضوع ہوگا، مختلف موضوعات پر انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار تیرا بے انتہا احسان ہے، تیری نوازش ہے، تیری عطا و بخشش ہے کہ اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور آج ہمارا مطالعہ کا سلسلہ، درس کا سلسلہ یہاں اختتام کو پہنچ رہا ہے. اے پروردگار تیرا مزید ایک احسان ہے کہ مولانا محترم کل تشریف لا رہے ہیں، اس پروگرام کو بھی نہایت کامیابی